نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. سورة نساء سے تلاوت کی گئی ہے، سورة نساء کی ابتدا اس آیت سے ہوتی ہے جو عام طور پر خطبہ نکاح میں پڑھا جاتا ہے، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اس میں اللہ رب العزت نے نکاح کے بارے میں اگرچہ کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی، لیکن عمومی طور پر لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے. وہ اللہ جو رب ہے ہم سب کا، الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ رب کہ جسے تمہیں نفس واحد سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے تمہیں پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور ان کی بیوی کو خود ان سے پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے بے شمار انسانوں کو پیدا کیا. اللہ رب العزت نے جتنی بھی صورت پیدائش کی ہو سکتی تھی وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت نے ذکر فرما دی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. عالم امکان میں یہی صورتیں ممکن تھیں کہ کوئی شخص بغیر ماں باپ کے پیدا ہو، یا کوئی بغیر باپ کے پیدا ہو، یا بغیر کوئی ماں کے پیدا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرما دیا کہ ہم ہر صورت پر قادر ہیں، چاہیں تو بغیر ماں باپ کے پیدا کریں، چاہیں تو بغیر باپ کے پیدا کریں، چاہیں تو بغیر ماں کے پیدا کریں، اور چاہیں تو ہم ماں باپ ان دونوں کے مجموعے سے پیدا کریں. تو یقیناً یہ صورتیں قیامت تک کے لیے جاری رہیں گی. اللہ تعالیٰ کا نظام چونکہ اسباب پر ہے، ظاہری اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اسباب پر اس دنیا کو قائم فرمایا ہے، اگرچہ بغیر اسباب کے بھی وہ جو چاہیں سو کر سکتے ہیں. ہمارا ایمان یہی ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کسی اسباب کے تحت نہیں ہے، کسی اسباب کے تابع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو بغیر اسباب کے جو چاہے کریں، لیکن اللہ رب العزت چاہتے یہ ہیں کہ اسباب کے تحت سارا کچھ ہو. یہی وجہ ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت، ان کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کی اولاد کو آگے بڑھایا. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ لوگوں اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، اور جس نے تمہیں ایک نفس واحد یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور پھر ان کی بیوی کو ان سے پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، مرد اور عورتوں کو، بہت سے مرد اور عورتوں کو پیدا کیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ تم دیتے ہو. یعنی اللہ عام طور پر جب کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھی تمہیں اللہ کا واسطہ، تو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر آدمی رحم طلب کرتا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اسی طریقے سے رحم کے جو تعلق اور جو رشتہ داریاں ہیں اور جو صلہ رحمی جس کو کہا جاتا ہے، تو اس سے بھی، اس کا بھی تم لحاظ رکھو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری رشتہ داریاں قائم فرمائی ہیں، ارحام اصل میں رحم کی جمع ہے، تو رحم اس حصے کو کہتے ہیں، اس جگہ کو جہاں بچہ پرورش پاتا ہے، تو اس تعلق سے جو رشتے ہوتے ہیں اس کو عام طور پر صلہ رحمی سے منسوب کیا جاتا ہے کہ بھئی صلہ رحمی قائم کرو. اور صلہ رحمی کا معاملہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا حاصل و خلاصہ یہ ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی آپس کے تعلقات جو اللہ نے رکھے ہیں انہیں نبھائے، انہیں قائم رکھے. دیکھیے، رشتے داریاں توڑنی اور تعلقات کو ختم کرنا تو ایک لمحے کی بات ہے، لیکن تعلقات کو باقی رکھنا، برقرار رکھنا، یہ مشکل کام ہے. اس لیے تعلقات اور رشتہ داریوں کو قائم رکھنا چاہیے، بلا وجہ اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی وجہ شرعی ہو بھی، تب بھی اس کو اس میں کسی سے پوچھ کر کہ کیا طریقہ اختیار کریں، وہ شکل اختیار کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آدمی سلام دعا ہی کرنا چھوڑ دے، اس سے منع فرمایا. یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور آگے وات الیتام اموالہم ولا تتبدل الخبیث بالطیب سے اللہ تعالیٰ نے ایک خرابی کا ذکر فرمایا جو زمانہ جاہلیت میں عام طور پر تھی، کہ یتیموں کے معاملات, یتیموں کے جو مال تھے وہ لوگ اس میں خرد برد کر لیا کرتے تھے, یتیموں کے مال پر قبضہ کر لیا کرتے تھے. بعض اوقات اگر یتیم کسی کے قبضے میں ہوتے, یعنی ان کی دیکھ بھال, ان کا مال ان کے پاس ہوتا, تو ایسی صورتیں اختیار کر لیا کرتے تھے کہ جس سے وہ مال انہی کے پاس رہے, یتیموں کے پاس نہ جائے. جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے, حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت, ایک بچی تھی جو یتیم تھی, اور وہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا, تو اب وہ جس شخص کے پاس رہی, یعنی جو اس کا کفیل تھا, اس نے بعد میں اسی سے نکاح بھی کر لیا, اور نکاح کرنے کے بعد جو اس کی زمین تھی اور باغ تھا اس پر بھی قبضہ کر لیا. تو گویا کہ یہ یتیموں کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا کہ ان کے مالوں میں خرد برد کر لی جاتی تھی. عام طور پر جن کو یتیموں کا والی بنایا جاتا تھا کہ تم ان کی دیکھ بھال کرو گے, بجائے اس کے کہ وہ ان کی دیکھ بھال کرتے ان کے مال پر سانپ بن کر بیٹھ جاتے تھے اور خرد برد کر لیتے تھے. تو اللہ تعالی نے ان معاملات کو یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ ولا تتبدل الخبیث بالطیب. بعض دفعہ ایسا تو نہیں کرتے تھے کہ ان کا مال کھائیں, لیکن چونکہ وہ مال آپس میں رلا ملا ہوتا تھا, تو اس کو یہ کرتے تھے کہ اپنا خراب مال یتیم کے مال میں لگا دیتے تھے اور اس کا اچھا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لیتے تھے. مثلا کو خراب بکری ہے, وہ یتیم کے حصے میں ڈال دی اور اس کی اچھی بکری اپنے حصے میں لگا لی, تو اس طریقے سے بھی گڑبڑ کرتے تھے. تو یہ ساری خرابیاں جو اس زمانے میں تھیں اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا, اور ساتھ فرمایا کہ ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم, تم نہ کھاؤ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر. یعنی اول تو یہ کرو کہ ان کا مال الگ رکھو, اپنا مال الگ رکھو, لیکن اگر اس میں تمہیں تکلیف ہوتی ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ صورت اختیار کرو کہ ان کا مال تمہیں نہ کھاؤ, اگرچہ وہ تمہارا مال کھا لیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن تم ان کا مال نہ کھاؤ, ایسی صورت اختیار کرو. انہ کا نفوبا کبیرہ, کیونکہ یہ بڑے گناہ کی بات ہے. تو بہرحال یہ صورتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دی. اسی طریقے سے فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. یہاں پر ایک تو یہ صورت بیان کر دی کہ جب کوئی یتیم بچی کسی کی ولایت میں ہوتی تو عام طور پر وہ اسی سے نکاح بھی کر لیا کرتے تھے, اور نکاح کرنے کا مقصد ایک ہوتا تھا کہ اس کے مال پر قبضہ کرنا. تو اس کی ممانعت فرمائی کہ یہ کرنا تو درست نہیں ہے, اگر تم نے نکاح ہی کرنا ہے تو کسی اور سے کر لو, تمہارے لیے بہت لڑکیاں بہت عورتیں ہیں, تو ضروری تو نہیں ہے کسی سے نکاح کرو. اور نہ صرف یہ کہ ایک بلکہ فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع, جو تمہیں حلال عورتیں ہوں تمہارے لیے اور پسند بھی ہوں. یعنی دو باتیں یہاں پر بتائی ہیں, ما طاب لکم من النساء کے اندر دو مطلب ہیں, ایک تو یہ کہ تمہاری پسند کی عورتیں, یعنی پسند بھی ہوں لیکن ساتھ ساتھ تمہارے لیے حلال بھی ہوں, ایسا نہ ہو کہ پسندیدہ ہوں اور حرام بھی ہوں, تو ایسی صورت جائز نہیں ہوگی, بلکہ وہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہوں اور تمہیں پسند بھی ہوں. تو فرمایا کہ تم دو نکاح, تین نکاح اور چار نکاح تک کر سکتے ہو. یہاں پر تعدد ازواج کا مسئلہ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں عطا فرمایا وہ دین فطرت ہے. زمانہ اسلام سے پہلے جتنے بھی ممالک تھے اور مختلف, یعنی مصر ہوا, ہندوستان ہوا اور دوسرے بلاد عرب, ان تمام میں تعدد ازواج کا سلسلہ جاری تھا. یعنی ایک دو نکاح نہیں بلکہ پچیس پچیس سو سو نکاح ہوا کرتے تھے. غالباً کرشن جو ان کے ہندوؤں کے اوتار مانے جاتے ہیں, اس کے نکاح میں نہ جانے کتنے سینکڑوں خواتین تھیں. اس طریقے سے اور بہت سے بڑے بڑے تھے جنہوں نے متعدد نکاح کر رکھے تھے, تو ان میں کوئی تعداد مقرر نہیں تھی, وہ دس بیس پچیس پچاس ساٹھ سو ڈیڑھ سو دو سو ہزاروں نکاح کر لیا کرتے تھے, تو کوئی تعداد متعین نہیں تھی, اور یقیناً اس میں وہ زیادتیاں کرتے تھے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ایک نکاح سے زیادہ کرنا یہ فطرت کا تقاضا ہے. آج بھی بہت سے لوگ جو اس کے مخالف بھی ہوں تو دل میں تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نکاح کر لیں, لیکن اپنے معاشرے سے ڈر کر, اپنی بیوی سے ڈر کر, اپنے بچوں سے ڈر کے, بہت ساری چیزوں سے ڈرتے ہوئے وہ کرتے نہیں, یا بعض اوقات ان کے پاس جو ہے وہ اتنے اسباب نہیں ہوتے کہ وہ دوسرا نکاح کرے, اور ان چیزوں کی وجہ سے وہ نکاح نہیں کرتے. لیکن ہے یہ فطرت میں داخل. جن لوگوں نے اس فطرت سے اعراض کیا وہ زنا میں پڑ گئے, انہوں نے نکاحوں پر تو پابندیاں لگا دی, لیکن وہ ان کے ہاں اس پر کوئی پابندی نہیں کہ اگر ناجائز طریقے پر کسی سے تعلق قائم ہو جائے تو ایک نہیں دس لڑکیاں اور دس عورتیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ تعلق قائم کرے, اس پر انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. لیکن اگر کوئی دوسرا نکاح کر لے تو اس پر بڑی تکلیف ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے دین فطرت کو بیان فرمائے کہ یہ انسان کی فطرت ہے. بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک عورت پر ایک آدمی کو صبر نہیں ہوتا, بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جیسے خواتین کو ہر مہینے دس دن آٹھ دن ایسے ایام سے گزرنا پڑتا ہے, کہ جس میں وہ ناپاک رہتی ہیں اور شوہر جو ہے اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا. اسی طریقے سے اولاد ہو جائے تو پھر کم از کم 40 دن ایسے گزرتے ہیں, اس کے بعد بھی بعض اوقات ایسے مرحلے آتے ہیں, اور پھر اسی طرح کوئی اگر بیمار ہو جائے تو مختلف عوارض سامنے آتے ہیں. ان چیزوں کے ہوتے ہوئے شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ تم ایک سے زائد نکاح کر سکتے ہو, البتہ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں, اور شرائط میں یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ عدل و انصاف کرو, زیادتی نہ کرو کسی کے ساتھ. اگر عدل و انصاف کر سکتے ہو تو بلا شبہ تمہیں دوسری شادی کی, تیسری کی, چوتھی کی اجازت ہے. تو تعدد ازواج میں 4 نکاح تک ایک عورت ایک مرد کو جو ہے وہ اجازت دی گئی ہے. بعض جاہل کہتے ہیں کہ صاحب جب ایک مرد کو 4 عورتوں کی اجازت ہے تو ایک عورت کو بھی 4 مردوں کی اجازت ہونی چاہیے. اب یہ ایسی بیوقوفی کی بات ہے کہ ہر آدمی اس کو سن کر سوائے قہقہے مارنے کے اور کیا کر سکتا ہے, کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا تو یقیناً پھر نسب کا معاملہ جو ہے وہ مشکل ہو جاتا کہ بھئی بچہ کس کا کہلائے گا اور یہ کس سے کس کی طرف منسوب ہوگا. تو بہت سارے مسائل تھے جو پیش آ سکتے ہیں. اس لیے بہرحال اللہ تعالیٰ رب العزت نے مرد کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر اس کے حالات اجازت دیتے ہوں اور وہ ضرورت سمجھتا ہو کہ میں ایک سے زیادہ نکاح کروں تو 4 نکاحوں تک اس کو اجازت ہے. اسی طریقے سے یہ بھی سمجھ لیجیے کہ شرعی طور پر تو مرد کو عورت سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں کہ آدمی اب عورت سے پچھلی یعنی بیوی سے پوچھے بغیر نکاح کرے, شرعاً کوئی ضرورت نہیں. ہاں البتہ ہمارے یہاں قانون اس کی چونکہ پابندی ہے, اس لیے قانون کی پابندی کرتے ہوئے تاکہ آگے چل کر آدمی مصیبت میں نہ پھنسے, عام طور پر اجازت لے کر نکاح کرنا چاہیے تاکہ مصیبت اور پریشانی کے شکار نہ ہو. اس لیے کہ جو لوگ قانون بنانے والے ہیں, جنہوں نے قانون بنائے ہیں, یقیناً وہ اس کو جس طرح چاہے استعمال کر سکتے ہیں. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ معاف کرے حدود آرڈیننس کے تحت آدمی کو اندر کر دیتے ہیں. اس میں نہ صرف یہ کہ جس نے دوسرا نکاح کیا بےچارا وہ مارا جاتا ہے, نکاح پڑھانے والا بھی مارا جاتا ہے, اور بہت سارے چیزیں ہیں. تو یقیناً چونکہ یہاں دین اسلام نافذ ہے ہی نہیں, اس لیے کسی سے کیا شکوا کرے. تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی مزید جو ہے وہ تائید ہوتی ہیں کہ بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے بہت سے نکاح کیے ہوئے تھے. جیسے ایک صاحب تھے, انہوں نے جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کے پاس 10 بیویاں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ذکر کیا, آپ نے فرمایا کہ ان میں سے 4 تم پسند کر لو, جس کو چاہو رکھو اور باقیوں کو طلاق دے دو. چنانچہ انہوں نے 6 خواتین کو طلاق دے دی اور 4 عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھا. اور پھر آگے مزید ایک واقعہ ہے, میں اس کو بھی ذکر اس لیے کر دیتا ہوں کہ اس میں بھی عورتوں کے حقوق سے متعلق بات ہے, کہ جب انہوں نے 4 بیویوں کو برقرار رکھا, یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے ان 4 بیویوں کو بھی طلاق دے دی, اور طلاق دے کے اپنا سارا مال و اسباب اپنے بیٹوں کو دے دیا. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو آپ نے انہیں بلایا اور کہا کہ تم نے انہیں جائیداد سے اور میراث سے محروم کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے, اور اپنا مال جو ہے وہ اپنی اولاد کو دے دیا ہے, لہٰذا فوراً تم ان عورتوں سے رجوع کرو, ان کو دوبارہ اپنے نکاح میں لاؤ. کیونکہ یہاں دیکھیے عورتوں کے حقوق جتنے اسلام نے دیے ہیں عورت کو, کسی مذہب نے اتنے حقوق نہیں دیے. یہاں جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ اس نے جو طلاق دی اس لیے تھی کہ تاکہ اس لیے نکاح سے نکل جائے, جو مال و اسباب ہے وہ اپنی اولاد کو دے دوں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات پتہ چلی تو فوراً ڈانٹا اور فرمایا کہ انہیں ان سے فوراً رجوع کرو ورنہ تمہیں سخت سزا دوں گا. چنانچہ انہوں نے پھر ان عورتوں سے رجوع کیا. تو یہ بہرحال فائدے کی بات تھی, اس لیے میں نے عرض کر دی. تو یہاں پر ایک اور صحابی تھے جن کے غالباً جب وہ مسلمان ہوئے تو 8 بیویاں تھیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ 4 کو اپنے نگاہ میں رکھو اور 4 کو طلاق دے دو. اسی طرح ایک اور صحابی ہیں جن کی 5 بیویاں تھیں, تو آپ نے فرمایا کہ 1 کو طلاق دے دو اور باقی 4 اپنے نگاہ میں رکھو. جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ایک وقت میں 4 بیویوں سے زائد کی کوئی گنجائش نہیں. ہاں اگر خدا نہ کرے وہ بیوی مر جاتی ہے یا کسی وجہ سے اس کو طلاق دے دی جاتی ہے, پھر اگر کوئی کرنا چاہے تو شرعاً اس کی اجازت ہے. لیکن بہرحال یہاں پر اللہ رب العزت نے اجازت دی کہ فن کے ہو ماں پاب رقم من النساء مثنی و ثلاثی و رباع, اور پھر فرمایا فین خف تم اللہ تعدلوا, اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے فواحدۃ, تو یہ کی کافی. ہمارے یہاں عام طور پر ایک کے ساتھ بھی ہم عدل و انصاف نہیں کرتے. ہمارے یہاں ہر معاملے میں انتہا پسندی ہے, یا تو اتنا نیچے لگ کے چلتے ہیں کہ پوچھئے مت, وہ عورت شوہر معلوم ہوتی, اور کہیں ایسا معاملہ ہے کہ بالکل اس کے برعکس کہ عورت پہ اتنا ظلم کرتے ہیں کہ اس عورت کو انسان بھی نہیں سمجھتے, شاید جانور سمجھتے, پیٹتے. تو دونوں باتیں ناجائز, نہ تو ایسا معاملہ انسان کرے کہ مرد مرد نہ رہے, بلکہ عورت بن جائے. شریعت نے حقوق رکھے ہیں, مرد کے بھی حق ہیں, عورت کے بھی حقوق ہیں. ہماری خامی اور خرابی یہ ہے کہ ہمیں نہ یہ پتا کہ ہمارے حق کیا ہیں, نہ ہمیں یہ پتا کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں, جس کے نتیجے میں ہم دوسرے کے حقوق بھی اسے نہیں دیتے اور اپنا حق بھی وصول کرنا نہیں جانتے. یہ خرابی ہے جو ہمارے اندر موجود ہے. بہرحال اللہ رب العزت فرمائے کہ اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو فواحدتن, پھر تمہارے لیے ایک ہی بیوی کافی ہے, پھر ضرورت نہیں کہ تین دو اور تین اور چار شادیاں کرو. یہ اس صورت میں ہے کہ جب تم عدل و انصاف کر سکو. سیدنا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کی دو بیویاں تھیں. ایک صاحب دو تربوز لے کر آئے, اور تربوز اس لیے لائے تھے دو کہ چونکہ ان کی دو بیویاں ہیں تو دونوں گھروں میں ایک ایک تربوز چلا جائے گا. تو انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ ان کو فرمایا کہ چھری لے کر آؤ, اور چھری لا کر دونوں تربوزوں کو کاٹا آدھا آدھا, اور کاٹ کر آدھا حصہ دوسرے تربوز میں اس تربوز کو اس تربوز میں ملا کے دے دیا. فرمایا کہ بھائی تم نے یہ کیا کیا, میں تو اسی لیے لایا تھا دو کہ ایک ایک بھیج دو دونوں گھر میں. کہنے لگا ہو سکتا ہے ایک پھیکا نکلے ایک میٹھا نکلے. پھر یہ اعتدال کی بات ہے, یہ عدل و انصاف کی بات ہے کہ بھائی ایک بیوی کے پاس اگر میٹھا جا رہا ہے تو دوسری بیوی کے پاس بھی میٹھا جائے, اور ایک کے پاس پھیکا جا رہا ہے تو دوسری کے پاس بھی پھیکا جائے. تو اس نے کہا کہ بھائی ہم تو سمجھتے تھے تم بڑے مزے میں ہو, تمہاری دو دو بیویاں, بس تو تو بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے. اس نے کہا کہ تم تو بڑی مصیبت میں پھنسے ہو. تو بات یہ ہے کہ شادی کرنا آسان نہیں ہے, شریعت نے اجازت ضرور دی ہے, لیکن ساتھ میں یہ فرمایا کہ ان کے ساتھ عدل و انصاف کرو. اور عدل و انصاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک بیوی کو دو وہ دوسری بیوی کو بھی دو. اگر ایک جوڑا ایک کے لیے بنایا تو دوسرے کے لیے بھی بناؤ, جو تم اسے کھلا رہے ہو دوسرے کو بھی کھلاؤ. اسی طریقے سے شباشی کے اندر بھی اگر تم چار راتیں ایک جگہ رہتے ہو دوسری جگہ بھی چار راتیں رہو. اس طریقے سے عدل و انصاف سے کام لو. ہاں یہ ممکن ہے کہ تمہارے دل کا معاملہ کسی کے ساتھ زیادہ محبت کا ہو کسی سے کم کا, تو یہ انسان کے اختیار میں نہیں. دل کا معاملہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا, یہ تو اپنی اولاد کے بارے میں بھی ہوتا ہے کہ ایک بیٹے سے زیادہ محبت ہے ایک سے کم محبت ہے. لیکن بہرحال ہوتی سب اولادی ہے اور سب کے ساتھ انصاف بھی کرنا چاہیے اور جو انسان کرتا بھی ہے. لیکن جہاں تک دل کا معاملہ ہے, اب کسی سے زیادہ محبت ہو یا کم ہو یہ ہمارے اختیار میں نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد متعدد بیویاں تھیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یا اللہ میں ان میں انصاف کرتا ہوں, لیکن اب ان میں سے کسی سے مجھے زیادہ محبت ہے یا کسی سے کم ہے یہ میرے اختیار میں نہیں, یہ مجھے معاف فرما دیجیے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ یقیناً آپ کے دل میں کسی کے لیے محبت ہے, اگرچہ آپ ظاہری اعتبار سے سب کے ساتھ انصاف سے کام لیتے تھے اور کبھی آپ نے بے انصافی نہیں کی, لیکن جہاں تک دل کا تعلق اور معاملہ ہے تو یہ معاملہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, اللہ کے اختیار میں ہے. اس لیے اگر اس معاملے میں تھوڑی کمی زیادتی ہو جائے تو انشاءاللہ یہ قابل معافی ہے. البتہ ظاہری اعتبار سے ان کے ساتھ جو ہے وہ سب کے ساتھ معاملہ برابر کرنا چاہیے, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ترین وعید ہے کہ اگر کسی شخص کی دو بیویاں ہوں یا زیادہ ہوں اور ان میں عدل و انصاف نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ کے حضور اس طور پر حاضر ہوگا کہ اس کا ایک حصہ گرا ہوا ہوگا, ایک حصہ اس کا گرا ہوا ہوگا. تو یہ سمجھ لیجئے کہ بڑی سخت وعید ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی دو شادیاں کرتا ہے تو اسے چاہیے عدل و انصاف سے بھی کام لے, ورنہ جو ہے وہ ایک ہی بیوی کافی ہے. اور جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے بعض جگہوں پر کہا گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ عدل جو نہیں کر سکتے وہ دلی معاملہ ہے. دل کے معاملے میں تم ایک جیسی محبت کسی سے نہیں کر سکتے, باقی ظاہری اعتبار سے ایک جیسا معاملہ کرنا چاہیے. اسی طریقے سے آگے مزید یتیموں کے احکام بیان فرمائے ہیں کہ جو آدمی والی بنے اسے چاہیے کہ وہ ان یتیموں کے مال کی حفاظت کرے, اور جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے وہ مال ان کے سپرد نہ کرے. اس لیے کہ اگر وہ چھوٹے ہوں گے تو اس مال کو ضائع کر دیں گے, ابھی سمجھ بوجھ نہیں ہوگی تو وہ مال ضائع ہو جائے گا. اصل مقصد یہ ہے کہ ان کو ایسی سمجھ بوجھ ہو جائے کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کر سکیں, تب ان کو وہ مال ان کے سپرد کرے. یہاں ایک معاملہ اور ذہن میں آ گیا کہ تعدد ازواج کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں چار سے زیادہ تھیں, تو یہاں پر بھی خوب سمجھ لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی جو کی تھی وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 25 سال کی عمر میں کی تھی. اس وقت سیدہ خدیجہ کی عمر 40 برس کی تھی, اور وہ ایسی خاتون تھی کہ ان سے پہلے 2 نکاح ان کے ہو چکے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے پہلا نکاح کیا. اور آپ کی جتنی اولاد ہے وہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی ہے, حضرت فاطمہ ہیں, رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم، اسی طریقے سے طیب، طاہر، قاسم آپ کے صاحبزادے بھی ہیں تو جو بچپن میں انتقال کر گئے تھے، یہ سب بھی ان سے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 25 سال کی عمر میں آپ نے نکاح کیا اور 25 سال تک وہ آپ کے نکاح میں رہی. یعنی جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 65 برس کی تھی ان کا انتقال ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر 50 برس کی تھی. اس 50 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بیوی پر گزارا کیا، حالانکہ یہ جوانی کی عمر تھی، آپ چاہتے تو اس عمر میں نکاح کرتے اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال تک ایک ایسی بیوہ خاتون کے ساتھ گزارا کیا جو پہلے دوست جس کے پہلے دو شوہر گزر چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تیسرے شوہر تھے، اور آپ کی عمر بھی اس وقت 25 سال کی تھی جبکہ ان کی عمر 40 برس کی تھی. تو ایک ایسی خاتون کے ساتھ آپ نے 25 سال گزارے، اور جب 50 سال کی عمر آپ کی ہوئی حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، جس کا آپ کو انتہا درجے کا صدمہ ہوا. وہ سال ہی یوم الحزن کہلاتا ہے، غم کا سال. اور تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک شخص جو 50 سال تک ایک بیوی پر گزارا کر سکتا ہے، اور اس کے بعد بھی بلکہ حضرت سودا آپ کے نکاح میں آئیں اور 4 سال تک وہی آپ کے نکاح میں رہی، تو گویا 54 سال تک ایک ہی عورت پر آپ نے گزارا کیا. 50 سال کی عمر میں خدیجہ کا انتقال ہوا، پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ، دو کا نکاح ہوا لیکن حضرت عائشہ کی رخصتی بعد میں ہوئی اور حضرت سودا پہلے رخصت ہو کر آپ کے گھر میں تشریف لے آئیں. تو 54 برس کی عمر میں پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس رخصت ہو کر گھر سے آئی. سن 2 ہجری میں غالباً مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عائشہ صدیقہ سن 2 ہجرت میں آئی. تو گویا 54 برس تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت ہی کے ساتھ گزر کی، اور اس کے بعد بھی پھر یہ نہیں ہے کہ آپ نے دھڑا دھڑ نکاح کر لیے ہوں. مختلف وجوہات اور مختلف معاملات اور مختلف حالات تھے جس کی بنا پر آپ کی شادیاں ہوئیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ کا نکاح ہوا تو یقیناً وہ بھی ایک ایسی خاتون تھی جن سے پچھلے شوہر سے بچے بھی تھے. تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی خاتون سے نکاح نہ کرتے تو یہ کیسے پتہ چلتا کہ پچھلے شوہر کے جو بچے ان کو کیسے پالا جائے، ان کے ساتھ کس طریقے سے معاملہ کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کی طرح ان کو پالا. حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی، یعنی حضرت ام سلمہ سے وہ تھے پچھلے شوہر سے، اور وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے بیٹوں کی طرح چاہا، اور جب میں کھانا کھاتا تھا تو آپ مجھے ایک ایک بات سکھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ سم اللہ وہ کل بھی امینی، فرماتے تھے بیٹا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. تو ایک ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائی. تو ایک نکاح میں یہ بھی مقصد تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ایک نکاح نہ ہوتا کہ جس سے جس عورت کے پہلے شوہر سے بچے ہوں تو یہ باپ خالی رہ جاتا. یہ بھی حکمت تھی ایک. چنانچہ آپ نے وہ نکاح کیا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ کر کے دکھایا کہ بھی پہلے شوہر کے بچوں کے ساتھ کیسے اس نے سلوک کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہجرت کر کے اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ چلی گئی تھی، اور حضرت ابو سفیان کی صاحبزادی، اور ابو سفیان کون تھے؟ سرخیل تھے، لیڈر تھے کافروں کے بڑے، جو ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کے چکر میں رہتے تھے. تو ان کی بیٹی مسلمان ہو گئی، ہجرت کی انہوں نے، اور وہاں جا کر ان کا شوہر عیسائی بن گیا. اب ایک ایسی عورت جو اپنے شوہر کے سہارے اپنا ملک چھوڑ کے، وطن چھوڑ کے دوسرے ملک میں چلی گئی ہو اور وہاں اس کا کوئی بھی نہ ہو، آپ سوچئے کہ اس عورت کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ اس نے جو ہے وہ کفر اختیار کر لیا، عیسائیت اختیار کر لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ نے پیغام نکاح بھیجا تاکہ اس خاتون کی دلداری ہو. اور اس وقت جو حبشہ کے جو بادشاہ تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور مہر بھی اپنی طرف سے ادا کیا. اور ابو سفیان کو جب اس بات کا پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیٹی سے نکاح کر لیا ہے تو اس نے کہا کہ محمد ایسے جمع مرد ہیں کہ جن کو ہم نیچا نہیں دکھا سکتے. وہ ایسے جمع مرد ہیں جن کو نیچا نہیں دکھایا جا سکتا، جنہیں ذلیل نہیں کیا جا سکتا، یعنی ہم تو انہیں ذلیل کرنے کے در پہ ہیں اور وہ ہماری بیٹی سے نکاح کر رہے ہیں، تو اس سے بڑی ذلت کی بات ہمارے لیے کیا ہو سکتی. تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پیش نظر رکھا ہوگا کہ کافروں کا جو سردار تھا اس وقت ابو سفیان، اس سے ان کا حوصلہ پست ہوا اور اس کے بعد پھر وہ بھی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے. تو بہرحال بہت سی حکمتیں تھیں ان نکاحوں میں.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد خاتون ہے جو کم عمری میں، نوجوانی میں اور گوار پن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی. اس کے علاوہ جتنے بھی نکاح ہوئے، یا تو آپ نے کسی بیوہ عورت سے نکاح کیا، یا متعلقہ عورت سے نکاح کیا، یا کسی بچے والی عورت سے نکاح کیا، اور اس میں بھی بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں تھیں. تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو متعدد نکاح ہیں، خدا نہ کرے یہ اس لیے نہیں تھے کہ خدا نہ کرے آپ شہوت پرست ہیں، جیسے کہ بعض نعوذ باللہ اس قسم کے کلام کرتے ہیں. اگر ایسا ہی ہوتا تو آپ جوانی میں نکاح کرتے. میں نے کہا کہ 54 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی خاتون رہی، اور اس کے بعد پھر آپ نے 54 سال سے 63 یعنی 11 سالوں میں باقی نکاح آپ نے کیے، اور اس میں بھی اللہ کی بہت سی حکمتیں تھیں. اس میں بھی ایک خاتون کا انتقال ہو گیا تھا نکاح کے غالباً 3 مہینے کے بعد یا 8 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو متعدد نکاح ہیں اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، بہت سے علوم ہیں جو ان خواتین کے ذریعے سے ہمارے پاس آئے. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ غالباً 2210 روایات، یہ اس سے ظاہر یہ کم و بیش اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وہ روایات ان سے ہم تک پہنچی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سی روایات ہم سے پہنچی، اور دیگر خواتین کے ذریعے سے امت کی خواتین کو رہنمائی ملی، اور مختلف جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ معاملات ان کے ذریعے سے امت کی عورتوں کو معلوم ہوئے. بعض بیماریاں جو خواتین میں ہوتی ہیں ان خواتین کا علم عورتوں کے ذریعے سے ہوا، اور جس کے نتیجے میں ایک علم جو ہے وہ امت میں آ گیا. اگر آپ کی متعدد شادیاں نکاح نہ ہوتی تو یقیناً بہت سے علوم سے لوگ محروم رہ جاتے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کی مفتی بھی تھی، اور باقاعدہ فتویٰ بھی دیتی تھی، ان کے شاگرد تھے بہت سے. تو اس طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ اور دیگر جو خواتین تھیں انہوں نے اسلام کو پھیلایا. ایک عرصے تک اسلام کو جو ہے وہ اسلام ان کے ذریعے سے پھلا پھولا، اور ان کے جو علوم تھے وہ اب تک الحمدللہ امت اس سے فیضیاب ہو رہی ہے. تو اس لیے بہت سے نکاح ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت بھی تھی. یہی وجہ ہے کہ بعد میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا لا یحل لک النساء من بعد، اس کے بعد اب آپ اور مزید نکاح نہ کریں. ایک تو یہ بتا دیا گیا کہ جتنی خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں، امت کا کوئی فرد ان سے نکاح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ امت کی مائیں ہیں، ان کا درجہ قابل احترام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ان کے بعد پھر مزید نکاحوں پر پابندی لگا دی. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اور نکاح کر سکتے تھے، ابتدان بہت آپ کو کھلی اجازت تھی اس کی. تو بہرحال یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی تاکہ جو لوگ حرزہ سرائی کرتے ہیں، زبان کو لمبا کرتے ہیں، زبان تان دراز کرتے ہیں، اگر کبھی کوئی بات ہو تو ان کے سامنے آدمی بات کر سکے. اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہاں تک تو تعدد ازواج کا سلسلہ، اور اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے وصیت کے سلسلے میں احکام دیے ہیں. میں پہلے بھی کچھ عرض کر چکا ہوں وصیت کے بارے میں کہ اللہ رب العزت نے ورثہ کے حصے خود مقرر فرما دیے ہیں. چنانچہ اس پورے رکوع میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین میں ورثہ احکام میراث ہیں کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا، کس صورت میں کس کو کتنا ملے گا، کس صورت میں محروم ہوگا، کس صورت میں جو ہے دوسرے کو ملے گا. یہ تفصیلات ہیں اس میں، اور بہت لمبی تفصیلات ہیں، اور یہ ایسے مسائل جو وراثت کے ہیں ان کو عام علماء سے پوچھنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ اس کے لیے علماء وراثت مفتیان کرام کے پاس جانا چاہیے اور اپنا مسئلہ باقاعدہ لکھ کر پیش کرنا چاہیے تاکہ لکھ کر ہی آپ کو جواب ملے صحیح طریقے سے. اور لکھ کر دینے میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی اہتمام کے ساتھ وہ مسئلہ لکھتا بھی ہے، اور پھر اس کو باقاعدہ بڑے مفتی صاحب دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد پھر اس پہ لکھتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ جواب درست ہے. تو 2-3 مفتیوں کو اس میں باقاعدہ سائن اور دستخط ہوتے ہیں، تب جا کے وہ فتویٰ جو ہے وہ نکلتا ہے، وہ شائع ہوتا ہے. اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے وراثت کا کہ اس میں کوئی دیوبندی بریلوی اختلاف نہیں ہے، سب کے نزدیک ایک ہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ مسئلے اللہ نے اپنے لیے رکھے ہیں، اللہ تعالی نے خود تقسیم فرما دیے، کسی مولوی کے ذمے نہیں رکھا کہ کسی مفتی کے ذمے. مفتی تشریحات بیان کرتا ہے قرآن و حدیث کی، اور اس کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی حصہ نہیں لگاتا ہوں. تو اس لیے بہت سارے احکام ہیں، ان کو سیکھنا بھی چاہیے، اور جو ہے وہ کسی کا اگر انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے ہمیں وراثت کے سلسلے میں جو قدم اٹھانا چاہیے کہ وہ تقسیم ہو جائے، ورنہ بعض اوقات وراثت در وراثت، وراثت در وراثت، یعنی ایک شخص کا انتقال ہوا تو لازمی بات ہے کہ اس کی بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، پھر اس کے بعد بیوی کا انتقال ہو گیا، وراثت نہیں بٹی، تو اب پہلے تو باپ کی وراثت تقسیم ہو، پھر ماں کی جو حصے میں آیا اس کی وراثت تقسیم ہو، پھر اس دوران اگر کسی بھائی کا انتقال ہو گیا اس کی وراثت تقسیم ہو، تو مشکلات بڑھتی چلی جاتی ہیں. اس لیے اس معاملے کو طول نہیں دینا چاہیے، بلکہ انتقال کے بعد سب سے پہلے ہمیں جو کام انجام دینا چاہیے یعنی تدفین کے بعد وہ وراثت کی تقسیم کا کرنا چاہیے تاکہ حصے داروں کے پاس حصہ پہنچے. کیونکہ یاد رکھیے کہ باپ کا جب انتقال ہو گیا اس سے متعلق جو مال ہے وہ ساری اولاد کا ہے، اور اگر بیوی موجود ہے تو وہ بھی حصے دار، اس لیے ان کا حصہ ان کو ملنا چاہیے. اس سلسلے میں اگر کوئی مکان بیچنا بھی پڑے تو شریعت کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے مکان کو بیچ دیں تاکہ وہ مال ان کو پہنچ جائے، ورنہ آگے چل کر یہی مکان انسان میں ان کے دلوں میں دراڑے ڈالنے کا ذریعہ بن جاتا ہے اور آپس میں لڑائی جھگڑے مار کٹائی اور نہ جانے کہاں کہاں تک بات پہنچ جاتی ہے. ایسے بے شمار مسائل رات دن داؤد افتہ میں آتے رہتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تفصیلی احکام بیان فرما دیے ہیں اور آخر میں فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں جو اللہ نے قائم فرمائی ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جنتوں میں داخل فرما دیں گے جس کے نیچے نہری بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وذلک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی. کامیابی یہ نہیں کہ یہاں کسی کے مال پہ ہم قبضہ کر لیں، کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنا حق چاہے چھوڑ دیں لیکن آخرت کی کامیابی ہمیں حاصل ہو جائے. یاد رکھیے ایک بات فائدے کے طور پر یہاں عرض کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر اپنا حق چھوڑ دیتا ہے لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے، یعنی حق پر ہے وہ، اس کا حق بنتا ہے، لیکن اس کے باوجود لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے وہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العزت وسط جنت میں اس کو محل عطا فرمائیں. آپ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ہے جنت میں میں محل دلاؤں گا اس کو. اب آپ سوچیے کہ دنیا کے محلات کیا حیثیت رکھتے ہیں اس کے مقابلے میں، دنیا کے مال و دولت کیا حیثیت رکھتے ہیں جنت کے مقابلے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا زعیم ببیتن، میں جنت میں اس کے لیے گھر کا جو ہے وہ ضامن ہوں، میں دلاؤں گا. تو بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو لڑائی جھگڑوں سے بچنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں. اب اس میں مال بھی آ جاتا ہے، اس میں مکان بھی آ جاتا ہے، اس میں دکان بھی آ جاتی ہے. مثلا چند بھائی ہیں اور ان میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، ایک بھائی کہتا ہے میرا حق یہ بنتا، دوسرا دینے کو تیار نہیں ہے. اب یا تو وہ لڑائی کرے اور یہ ہے کہ اپنا حق چھوڑ دے. تو شرن یہ ہے کہ اگر وہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں محل دلانے کا میں وعدہ کرتا ہوں. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. بہرحال ویسے حق ہے اس کا، اگر وہ چاہے تو اپنے حق کے لیے لڑ بھی سکتا ہے، شریعت نے مجبور نہیں کیا لیکن ترغیب دی ہے کہ جہاں تک ہو سکے لڑائی جھگڑا نہ کرو، کیونکہ لڑائی جھگڑا اچھی بات نہیں. اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے فاحشہ عورتوں کا ذکر کیا ہے اور ان کی سزاؤں کا ذکر کیا ہے، اور پھر ان عورتوں کا ذکر کیا ہے جو حرام کر دی گئی ہیں، یعنی جن سے نکاح حرام ہے. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم، اس پورے رکوع میں اللہ رب العزت نے ان عورتوں کا ذکر فرمایا ہے. مثلا تمہاری مائیں حرام ہیں، تمہاری بیٹیاں حرام ہیں، اسی طریقے تمہاری بہنیں حرام ہیں، اور اسی طریقے تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، اور بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی، بھانجی، اس طرح سارے ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رشتے کیے ہیں کہ کون کون سی عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں. اسی طریقے سے دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا ایک وقت میں شریعت نے حرام کیا ہے. یہ تو ٹھیک ہے کہ اگر اس کا انتقال ہو جائے یا خدا نہ کرے طلاق ہو جائے تو پھر وہ دوسری سے نکاح کر سکتا ہے. آج ہمارے ہاں یہ بھی فساد امت میں یہ بھی داخل ہے کہ بہت سے لوگ اس طرح کے بھی ہیں کہ اپنے نکاح میں دو دو بہنوں کو انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور بعض لوگ ان سے اگر قطع تعلق یہ کرتے ہیں تو تب بھی وہ اس رشتے کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بہر اللہ رب العزت منع فرمایا کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم جمع کرو، انہیں حرام کر دی گئی ہیں تو یہ بات کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو ایک نکاح میں. اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، ہاں زمانہ جاہلیت میں جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن آئندہ ایسا ہرگز نہ کرے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو ذکر فرمایا. اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے آگے الرجال قوامون علی النساء سے مزید جو ہے وہ ذکر فرمایا کہ بھائی میاں بیویوں میں آپس میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ان لڑائی جھگڑوں کو کس طریقے سے نمٹانا چاہیے اور کس طریقے سے آپس میں کوشش کرنی چاہیے کہ بنا کر رکھیں، طلاق تک نوبت نہ آئے، اس کی تفصیل اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے. لیکن اب وقت زیادہ ہو گیا، اگر اس کو بیان کیا جائے گا تو مزید 15-20 منٹ لگیں گے. انشاءاللہ کل اس کو میں، چونکہ یہ موضوع اہم ہے اور عمومی طور پر ہمارے ہاں آج کل طلاق بہت زیادہ واقع ہو رہی ہیں، لوگ طلاق دے رہے ہیں، مسائل کو جانتے نہیں ہیں، تو ہر سال کئی معمول ہے کہ میں اس مسئلے کو بیان ضرور کرتا ہوں تاکہ لوگوں کے علم میں یہ بات آئے بھی صحیح، اور وہ جو ہے وہ ان معاملات میں شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہمیں قرآن مجید صحیح طریقے پر پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے مشائخ کی اساتذہ کی مغفرت فرما. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا رب.